الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کارناموں کا ان کی عادات کا ان کے اخلاق کا ان کی زندگی کا ایک بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے مگر یہ بیان جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس رسمی کہانی کا نام نہیں ہے جو عام طور پر سیرت کی کتاب میں لکھی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے وقت خطۂ عرب کے حالات یہ تھے یا آپ اس سن کو پیدا ہوئے بچپن آپ کا یہاں گزرا اور پھر اس کے بعد جوانی ایسے گزری پھر آپ کی شادی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ میں 13 سال اور 10 سال مدینہ میں گزارے اور فوت ہو گئے یہ عام سیرت کی کتابیں ہیں وہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیش کرتی ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ جو کیا ہے اس میں بڑے سبق ہیں بڑے اسباق ہیں اور یہ اسباق ہم سب مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور غور و فکر کریں یہ سوچیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا یہ پہلو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیوں بیان کیا ہے آخر کیا وجہ تھی زندگی کے اور بہت سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات ہیں یا آپ کے نشیب و فراز ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تفصیل سے کر دیتے مگر بہت سی باتوں کو چھوڑ کر چند ایک باتوں کا ذکر قرآن مجید میں کرنا اور ان کو بطور خاص اپنے کلام کا حصہ بنانا آخر اس کی کیا وجہ ہے اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب ہم اس کلام کو مانتے ہیں تو اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے دوسرا مطلب یہ کہ قیامت تک آنے والے انسان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اس کو غور و خوض سے پڑھیں اس سے انسانوں کو بڑے سبق ملیں گے. یہ غور و فکر جو کرنا ہے یہ بھی ایک مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان لائیں تو بغیر غور و فکر کے، نہیں. جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے ایمان کا مزہ ہی نہیں آئے گا. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ذاق طعم الایمان من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کو کہہ دیا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا بغیر غور و خوض کے، اس سے ایمان کا مزہ حاصل نہیں ہوتا. جب تک کہ ہم اس پہ غور نہ کریں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا ہے. اس کے بارے میں بھی جب تک ہم غور نہیں کریں گے نہ اس کا خوف ہمارے دل میں بیٹھے گا، نہ محبت بیٹھے گی، اور نہ ہم اطاعت کر سکتے ہیں. پھر ایک رسمی چیز بن جائے گی. وینی اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن مجید ہے، قیامت ہے، اور اس طرح کے بیشتر ایمانیات سے جن کا تعلق ہے، یہ سب چیزیں ہم سب سے غور اور فکر کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، سوچئے جس نماز کو ہم بغیر غور و فکر کیے پڑھ لیتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، کیا واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھی ہے ہم نے؟ لیکن جب نماز کو ڈوب کے غور و فکر کر کے، ہارٹ لائن پہ رہ کے ہم جب نماز کو پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس میں ہماری سرگوشیاں ہوتی ہیں، التجا ہوتا ہے، رونا ہوتا ہے، بتائیے ایسی نماز کا مزہ ہے یا ایسی نماز کا مزہ جو بغیر خوف و خوف کے پڑھی جائے؟ یہی وہ چیز ہے کہ ایمان پہ بندہ غور کرتا جائے تو اس کو لطف آتا جاتا ہے، رسول پہ غور کرتا جائے تو اس کو لطف آتا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات پہ غور کرتا جائے تو اس کو اور مزہ آتا ہے. تو غور و خوض ایک مطالبہ ہے ہم سب مسلمانوں سے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے تم مسلمانوں کے لیے، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و خوض کرو، تم سوچو. اور واقعی سوچنے سے مزہ آتا ہے، سوچنے سے پتہ چلتا ہے کہ اصل عمل کیوں کہا گیا، یہ کیوں کہا گیا کہ ایسے کرو، یہ پھر پتہ چلتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے بارے میں قرآن مجید نے جس طرح آپ کو پیش کیا ہے ہم ذرا اس پہ غور و خوض کریں. پہلی بات یہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ایک ایسے نبی کی ضرورت پڑ گئی یا ایک ایسے شخص کی ضرورت پڑ گئی جس کو اس نے نبی بنانا تھا، جس کو رسول بنانا تھا، مگر تھا وہ ان پڑھ، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جو کبھی کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہی نہیں، جس نے کبھی کوئی کتاب کھولی نہیں، کسی اسکول میں گیا ہی نہیں، اور نہ ہی ہاتھ میں قلم لیا اور کچھ لکھا. امی، جس نے صرف اپنی ماں سے، اپنے ماحول سے علم سیکھا، بس یہ کچھ تھا اور کچھ نہیں تھا. کیا اللہ تعالیٰ کو یعنی رسول کا انتخاب اگر کرنا تھا تو اس معاشرے میں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ کیا امیر زادے نہیں تھے؟ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا، امی رسول کو کیوں منتخب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب ہے وہ بالکل درست ہے، اور وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اس لیے کیا کہ اللہ کو علم تھا کہ پیارے رسول کا مستقبل کیا ہے. ہم نہیں جانتے، وہ جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس رسول کا مستقبل کیا ہے. اور دنیا جس کے بارے میں سوچتی ہے کہ یہ امیر زادہ کوئی پڑھا لکھا ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ اگر منتخب کر لیتا تو شاید اس سے کام اور زیادہ آگے بڑھتا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ ان امیر زادوں کا اور پڑھے لکھوں کا مستقبل کیا ہے. مثال کے طور پر جب منصب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اس منصب کو سنبھالنے کے لیے اور یہ کام کرنے کے لیے جو محنت درکار تھی اور اس محنت کے ساتھ جو آپ کو پروگرام دیا گیا تھا وہ پروگرام ایسا تھا جو ماحول کے لیے فکس نہیں تھا، ماحول اس کو قطن پسند نہیں کر سکتا تھا، بلکہ ماحول جان لیوا دشمن بن سکتا تھا۔ تو ایسے ماحول میں کیا واقعی امیر زیادہ ٹھہرتا ہے؟ اس کو تو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ میں اپنی پراپرٹی، اپنے پیسے وغیرہ سب بچا لوں، میری اولاد ہی بچ جائے، مجھے کوئی کچھ تکلیف نہ ہو، مجھے دولت سے محبت ہے اور اس دولت کی طرف آنے والے کسی قسم کے خطرات میں ان سے ہمیشہ بچتا رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے امیر زادوں کا عام رجحان۔ پھر اس کے بعد جو پڑھا لکھا ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی وہ زیادہ سے زیادہ اگر بات کرے گا تو اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرے گا، ان کے لیول کی بات کرے گا، مگر جو معاشرے کے وہ ان پڑھ لوگ ہیں ان سے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور اگر کرے گا بھی صحیح تو اس کا ایٹیچیوڈ بالکل مختلف ہوگا، رویہ بالکل مختلف ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ایسے شخص کو جو یتیم، یتیمی کی حالت میں پلا بڑا اور مکہ کے ایسے ماحول میں بڑھا کہ جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی ادارہ نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پڑھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو انتخاب کیا اور آپ کو امی ہوتے ہوئے رسول بنایا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور جن میں ایک آدھ وجہ یہی ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو فیلنگ تھی شروع سے وہ اللہ تعالیٰ نے بھر رکھی تھی، اسی کے لیے آپ کو تیار کیا تھا کہ آپ 40 سال کے ہوں، اس نبوت کے بار کو اٹھائیں اور حالات جیسے بھی ہوں ان کا سامنا کرنا جانیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سامنا کیا، جب آپ کو وحی ملی تو اس وحی کو لیتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت بھی شروع کر دی، یہ نہیں کہ وحی دے کے آپ کو چھوڑ دیا، اور تربیت کی ہے۔ اور اس تربیت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اللہ کے رسول ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، اس وحی کے اترنے سے پہلے آپ کو کچھ علم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ یوں فرمایا کہ آپ وما کنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون، اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے آپ کی جو حالت تھی وہ یہی تھی کہ آپ کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھنا جانتے تھے، اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو چیز کو آپ جانتے تو لرتاب المبتلون، یہ جو باطل لوگ ہیں جو آپ کو نہیں مان رہے یہ پھر آپ کے بارے میں شک کرتے کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن نے کہا امی، ان پڑھ ان لیٹر، اس کو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ امی آدمی یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس طرح کی باتیں کرے جو انتہائی ذہانت کی ہوں، بہترین نتائج دکھاتی ہوں اور دلوں میں اثر کرتی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی اس طرح کی باتیں کرے؟ یہ اللہ کی تربیت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، آپ ریسپٹیو ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی تربیت کر رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا بار نازل کرنے کے بعد آپ کی تربیت کی ہے، اور لمحہ بلمحہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چیک کیا ہے اور گائیڈ کیا ہے کہ اللہ کے رسول یہ کیجئے، یہ مت کیجئے، اس طرح عبادت کیجئے، رات کو مصلے پہ کھڑے ہوئیے، تھوڑا سا سو بھی جائیے، شادی بھی کیجئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کو بہتر بنائیے، اور دشمنوں کو معاف کرنا جانیے۔ اتنی خوبیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ یہ وقتاً فوقتاً جو آیات اتنی ہیں، ایک ہی بار جب قرآن پاک اللہ نے نہیں اتارا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ جتنا اتارے اتنا آپ کی تربیت بھی ہوتی جائے اور سننے والے بھی اپنی تربیت کرتے جائیں، ویسے ہی ڈھلتے جائیں جیسے کہ قرآن کہتا جائے، ویسے یہ بنتے جائیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تاکید کی کہ اللہ کے رسول، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین، میری ہر شے اللہ کے لیے، میری عبادات، میرے معاملات، میرے پیسے، میرا دیا، میری دولت، میری قربانیاں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں سب سے آگے ہوں، عمل کرنے والوں میں، اللہ کے حکم کو ماننے والوں میں سب سے آگے ہوں، اول المسلمین۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی پیچھے نہیں رہے، کبھی پیچھے نہیں رہے، تواضع ہے، سبمیشن ہے اور عمل ہے، یہ تینوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں عام ملتی ہیں۔ کہ آپ کی عبادات کو دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی عبادات میں جس طرح اپنے اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں اور جتنی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جیسے سجدے میں روتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی اور گھر سے باہر والے بھی، کہ آپ مسجد میں نماز کس طرح پڑھاتے تھے اور خود کیسے پڑھتے تھے، گھر کے اندر رات کی نمازیں اللہ کے رسول کس طرح پڑھتے تھے۔ گویا کہ خشوع اور خضوع کی بھی انتہا ہے، یہ بھی اول المسلمین میں۔ اور اگر نیکی کا عمل کرنا ہے فرض کے علاوہ نوافل کا، اس میں بھی میں آگے ہوں، سب سے آگے ہوں، پیچھے نہیں ہوں۔ بہادری میں یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے نہیں ہے، اس میں بھی آپ سب سے آگے ہیں۔ جنگ ہو، بڑے اہم مارکے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی میں لڑے، مگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں رہے، آگے رہے، اول المسلمین بن کے سب سے آگے میں ہوں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سبمٹ کرنے والا میں ہوں، سب سے آگے ہوں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر ہے، تعداد تھوڑی ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر بھی کتنے جان کے، سخت جان کے ساتھ، انتہائی بہادری کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، لڑائی سے پہلے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے دعائیں کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ یوں اٹھے، آپ دعائیں کر رہے ہیں، اور ایک جملہ جو جذباتی نہیں لیکن حقیقت ہے، اللہ سے محبت کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی ہے کہ بڑی محنت سے میں ان تمام کو اکٹھا کر کے اس میدان میں لایا، سبھی نے میری مخالفت کی، یہ چند لوگ ہیں جو تیار کیے ہیں، اگر یہ آج خدا نخواستہ ہلاک ہو گئے تو اللہ لن تعبد بعد، آج کے بعد پھر تمہاری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور یہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں اور چادر جو ہے آپ کے مونڈے سے نیچے گر رہی ہے، عاجزی میں بھی آگے، دعاؤں میں بھی آگے، اور پھر اس بہادری میں، یہاں کوئی خوف نہیں ہے کہ دشمن مجھے مار دے گا، میرے صحابہ کو مار دے گا، نہیں، بلکہ اصل دین کا مسئلہ ہے، اور دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو عرض کر رہے ہیں کہ اللہ یہ چند لوگ ہیں، بڑی محنت کی ہے، ان کو دین کی طرف لایا ہوں، یہ دین کی خاطر میدان میں آئے ہیں، آج ان کو فتح نصیب فرما، ان کو نہیں بلکہ اپنے دین کو فتح نصیب فرما۔ اسی طرح صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی ایک رات تھی، انتہائی عجیب سا خوف پورے مدینہ میں پھیل گیا مسلمانوں کے اندر، اور خوف ایسا تھا کہ جیسے کوئی دشمن ہے، کوئی چاروں طرف سے آ رہا ہے اور اٹیک کر رہا ہے۔ تو اسی عالم میں صحابہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ کسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو بچائیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ پتہ کرتے ہیں کہ کہاں سے خبر آئی ہے، تب وہاں تو پہنچیں، جہاں سے خبر آ رہی ہے وہاں تک جا کے تو دیکھیں، تو صحابہ نکلتے ہیں, رات کا اندھیرا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گھوڑے پہ سوار واپس آتے دیکھتے ہیں. سب صحابہ حیران ہیں, یہ کیا معاملہ ہے, اتنی بہادری کہ ہم خوف کے مارے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے اور جب نکلے ہیں تو یہ خیال کر کے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح ان کا تحفظ کرے, ان کی حفاظت کرے. مگر معاملہ تو یہاں بالکل الٹ گیا, نبی علیہ السلام ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور اکیلے آپ نکل گئے. اور جب واپس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, کوئی خطرے کی بات نہیں, آپ واپس جائیں اپنے گھروں میں آرام سے سوئیں. سب سے آگے عبادات میں بھی, میدان جنگ میں بھی, دشمن کا سامنا کرنے میں بھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ مزاج جو کہ قرآن مجید نے میں جس کی کچھ چھلکیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں اپنی آیات کے ذریعے سے, وہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں, ان کو اگر ہم پڑھیں تو واقعی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب بطور امی بالکل درست تھا. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ سے اللہ کے انتخاب میں کوئی غلطی ہوئی ہو اور آپ کا انتخاب کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی یہ سوچا ہو کہ میں اس عہدے سے ریزائن دیتا ہوں, مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا, یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ذمہ داری کو سنبھالا اور واقعی سنبھالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کیا. حجت الوداع کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے تمام صحابہ کرام کو ایڈریس کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بتاؤ, الا هل بلغت, بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. یہ پوچھا ان سے, اور جتنے بھی سامعین تھے ان سب نے کہا کہ بلغت وادیت ونصحت. اللہ کے رسول, نہ صرف آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا, اور پھر حق ادا نہیں کیا بلکہ ہمارے ساتھ بڑی خیرخواہی کر ڈالی, تم ایسی دلا دکھائی, ہمیں بتایا کہ اصل چیزیں کیا ہیں, یہ وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس ذمہ داری کو جو نبھایا ہے بطور ایک امی رسول کے, آج دنیا کیا ویسے بھی پڑھا لکھا آدمی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک امی آدمی, پڑھ ان پڑھ آدمی ایسی باتیں کرے. آپ کے اپنے جو کلمات ہیں, آپ کی اپنی جو گفتگو ہے, وہ قرآن مجید سے بالکل الگ ہے. اس گفتگو میں قرآنی کلمات کا جو استعمال ہے بہت کم ہے, لیکن تعلیمات وہی ہیں, رنگ وہی ہے. اور پھر اس گفتگو میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح سے الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ کمپریہنسو سے ورڈز ہیں, یعنی چھوٹا سا جملہ ہے مگر بے شمار اس کے معنی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اعطیت جوامع الکلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے کمپریہنسو ورڈز دیے ہیں, میں چھوٹا سا لفظ بولتا ہوں مگر اس کا معنی اور مفہوم قیامت تک لوگ سمجھتے رہے. اور واقعی یہی بات ہے, یہ ایک ان پڑھ سننے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی. آپ کے پاس ایک قبیلہ آیا, دور دراز کا قبیلہ تھا, تھے عرب مگر ان کا اپنا ایک ایکسنٹ تھا, اپنا لہجہ تھا, وہ الف لام کو نہیں بول سکتے تھے بلکہ الف لام کی جگہ میم بولتے تھے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لیس البر, اب البر الف لام جو ہے وہ لیسم بر کہتے تھے, لیسم بر لہجہ تھا. اور اس کی اجازت عربوں کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ یکدم سب کے لیے قرآن مجید کا یا قریش کا جو ایکسنٹ ہے اپنانا ذرا مشکل ہوگا, اس لیے قرآن مجید سے بھی مانوس ہوں، آپ سے بھی مانوس ہوں، اور اٹھیں بیٹھیں قرآن سنیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ قرآن کو ٹھیک پڑھنا یہ جان لیں گے۔ یہ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کے سوال کرتے ہیں، بہت سی باتیں ہوں، میں ایک سوال کیا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، امینم برم سیام و فم سفری، کیا سفر میں روزہ رکھنا نیکی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا امین البر سیام و فص سفر، لیکن انہوں نے جس انداز سے سوال کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لہجے میں ان کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا لیس من برم سیام و فم سفر، یہ نیکی نہیں ہے کہ سفر میں انسان روزے رکھے، جواب دے دیا۔ لیکن اس جواب کو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حیرانی سے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول، انت افصح العرب، آپ تو عربوں میں انتہائی فصیح ترین انسان ہیں، یعنی یہ لہجے آپ نے کیسے سیکھ لیے، کتنا خوبصورتی سے آپ نے ان کے لہجے میں آپ نے جواب دے دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں ربی تو فی بنی سعد وانا من قریش لا فخر ولا فخر، سنو بات یہ کہ میں بنو سعد، یعنی سیدہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کے ہاں میری تربیت ہوئی، وہ ان کا قبیلہ تھا بنو سعد، ان کے ہاں میری تربیت ہوئی، اور بچپن میں جو تربیت ہوتی ہے وہی ایک بنیاد بنتی ہے، اور بنو سعد کا قبیلہ انتہائی فصیح زبان بولتا تھا عربی، اس لیے عربوں کے ہاں یہ کام رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہی پیدا ہوتے تو باہر سے دیہات سے دایا آیا کرتی، وہ ان بچوں کو لے جاتی، دو سال تین سال اپنے پاس رکھتی اور واپس لے آتی، اس لیے کہ وہ ماحول ان کو خالص مل جاتا تھا، زبان ان کی متاثر نہیں ہوتی تھی، بہترین زبان سیکھ لیتے تھے، لہجہ، الفاظ کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی وہ بالکل درست ہو جایا کرتی تھی، یہ عام عادت تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں مسلمان جو حکمران گزرے ہیں یا بڑے بڑے نواب جو لوگ گزرے ہیں، ان کے ہاں یہ عادت تھی کہ اتالیق کو مقرر کر لیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے گھر آئیں اور ہمارے بچوں کے ساتھ صحیح اردو یا صحیح زبان بولیں جس سے ان کا نطق صحیح ہو، زبان بگڑتی نہیں تھی۔ گو مکہ اس وقت کوئی ایسا شہر نہیں تھا کہ جو انٹرنیشنل شہر ہو، دنیا بھر سے لوگ وہاں آ رہے ہیں اور وہاں پر مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں، لیکن قریش بھی آباد تھے، قریش کی زبان کا اثر زیادہ تھا، لیکن پھر بھی یہ امکان تھا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ شاید عربی زبان سے تھوڑے، دوسروں کی زبان سے تھوڑے سے متاثر ہو جائیں۔ تو اس لیے لوگ یہی کرتے تھے، سمجھدار گھرانے وہ اپنے بچوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ربی تو فی بنی سعد، کہ میرا بچپن بنو سعد میں گزرا ہے، وہیں میری تربیت ہوئی ہے، بنیاد وہیں بنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وانا من قریش، میں پھر عربوں کے فصیح ترین جو قبیلہ ہے زبان کے اعتبار سے وہ قریش ہے، میں اس قریشی فیملی سے ہوں۔ لیکن ساتھ یہ فرماتے ہیں ولا فخر، اس میں فخر کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب اللہ کا احسان ہے مجھ پہ، یہ وہ سب مشن ہے، یہ وہ توازو ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توازو سبمیشن میں سب سے آگے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ وہ چیز جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، یہ حقیقت میں قابل غور چیزیں ہیں۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھ لینا اور ان پر غور و خوض نہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست رویہ نہیں ہے۔ سیرت کا ایک ایک پہلو، اور بطور خاص جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اس کا ایک ایک پہلو ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم وہاں ضرور غور کیا کریں، تب جا کے ایک صحیح تعلق پیارے رسول سے پیدا ہوتا ہے، اور صحیح معنوں میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور صحیح معنوں میں اطاعت کا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے، پھر ایک صحیح تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم مسلمان یہ تو کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، لیکن اصل محبت وہ ہے جو غور و خوض کے نتیجے میں جو تعلق خالص تعلق پیدا کرتی ہے وہ اصل محبت ہے. اطاعت، محبت، ایمان، یہ چیز ہے جس کا مطالبہ قرآن نے کیا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. تو بہرحال قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو امی کہا گیا. آج دنیا آپ کو نہیں تسلیم کر رہی، ہمارا اپنا بھی پڑھا لکھا حیران ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ امی تھے اور آپ کا امی ہونا آپ کے حق میں ایک معجزہ ہے. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ امی تھے تو ہم بھی امی رہیں. نہیں، آپ کو پہلی بھی وہی بھی پڑھی لکھی کہ پڑھنے لکھنے کی دی گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس امی رسول کے ذریعے سے اب پڑھا لکھا انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، امت پڑھی لکھی ہوگی. اور بطور خاص اللہ کی اس کتاب پر غور و خوض کر کے اپنے اپنے ایمان کو، اپنے علم کو یہ مزید جلا بخشے گی. یہ وہ چیز تھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں پیدا کی، اور صحابہ کرام کے بعد یہ چیز تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچ رہی ہے. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ضرور تھوڑا سا سوچیں ہر وہ پہلو جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ضرور غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.